صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله فأما من تغى وآسل الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى آل محمد. خدا بند عالم نے ان دو آیتوں میں دو متضاد زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے. کچھ وہ ہیں جو حکم خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں. فَأَمَّا مَن تَغَى، جنہوں نے حکم خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی، اس کے تعلیمات کو نظر انداز کر دیا اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَاوَى، ان کا ٹھکانہ، ان کا انجام جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن جو شخص اپنے پروردگار کے مقام سے ڈرا، مقام کیا ہے اس کو انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو خواہشات میں آلودہ ہونے سے جو ہے بچا گیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دو طرز زندگی ہے، دو طرز حیات ہے، اور دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ طرز حیات کوئی بھی اپنا لے، نتیجہ دونوں کا ایک ہو. اب یہ انسان کی اپنی پسند ہے، اپنی چاہت ہے کہ چاہے وہ انسان جنت کے راستے پر چلے اور چاہے وہ انسان جہنم کے راستے پر چلے. دیکھیے، ہر انسان فطری طور سے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی مشکلات سے خالی ہو، آرام کی زندگی ہو، سکون کی زندگی ہو، چین کی زندگی ہو، کسی قسم کی مشکل اس کی زندگی میں نہ پایا جائے. خوشگوار زندگی کا خواہاں ہر انسان ہے. اس میں کوئی ایمان اور کفر کی شرط نہیں ہے کہ مومن یہ جو ہے تکلیف کی چاہتا ہے زندگی اور کافر آرام کی زندگی چاہتا ہے. مومن بھی آرام کی زندگی چاہتا ہے، کافر بھی آرام کی زندگی چاہتا ہے. اولیاء خدا ہوں وہ بھی آرام کی زندگی چاہتے ہیں، اولیاء شیطان ہوں وہ بھی آرام کی زندگی چاہتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. فطری ہے یہ خواہش. فطری خواہشیں وہ ہوتی ہیں جو خدا داد ہوتی ہیں، جو خواہشیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں. سب میں یہ خواہش پائی جاتی ہے، لیکن بہرحال ہر خواہش پوری تو نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی ہے. کچھ نظام کائنات ایسا ہے کہ زندگی میں کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے. کبھی یہ جو ہے مشکلیں ہیں اور کبھی آرام و آسائش ہے. انسان اگر ایسا کبھی ہو جائے کہ کبھی کبھی یہ جو ہے دوراہے پر آ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کی تکلیف اور ایک طویل عرصے کا آرام، یا اس کا برعکس تھوڑے عرصے کا آرام اور طویل عرصے کی تکلیف. تو یہاں پر عقل کیا کہتی ہے کہ تھوڑے عرصے کی تکلیف یہ جو ہے برداشت کر لو طویل عرصے کے آرام کے لیے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے نہیں نہیں ابھی جو مجھے آرام مل رہا ہے یہ مجھے کر لینے دو، 10 منٹ آرام کر لینے دو، چاہے 10 گھنٹہ مجھے تکلیف اٹھانا پڑے. ایسا نہیں ہوتا ہے. عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے کی اگر تکلیف ہے اور 10 گھنٹے کا آرام، اور ہمیں اختیار دے دیا جائے، آپ پہلے آرام لینا چاہتے ہیں بعد میں تکلیف، یا پہلے تکلیف بعد میں آرام، تو فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ مدت کس کی کم ہے؟ اگر تکلیف کی مدت پہلے کم ہے اور بعد میں آرام کی مدت زیادہ ہے تو کہتے ہیں ہم تکلیف کو جو ہے پہلے جھیل لیں گے بعد میں آرام کریں گے. یہی ہوتا ہے نا. کبھی اس کا الٹا کوئی نہیں کرتا ہے کہ 10 گھنٹہ پہلے ہمیں تکلیف یہ جو ہے 10 گھنٹہ ہمیں پہلے تکلیف جو ہے سہ لینے دو یا آرام کر لینے دو، اس کے بعد 50 گھنٹہ تکلیف ہم برداشت کرنے کو تیار ہیں. صبح صبح جاب پہ جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہو اچھا تو نہیں لگتا، اچھا تو نہیں لگتا، دل تو یہی چاہتا ہے گھر پہ بیٹھے آرام کرتے رہیں، بال بچوں کے ساتھ رہیں، آرام کریں، سوتے رہیں، کھاتے رہیں، پیتے رہیں، تفریح کرتے رہیں، دل تو یہی چاہتا ہے. لیکن بہرحال وہ 8 گھنٹے کی جاب کے لیے تیار ہو ہی جاتے ہیں. کیوں؟ 16 گھنٹے کا آرام ملے گا. 8 گھنٹے کی تکلیف، 16 گھنٹے کے آرام. حساب جب لگاتے دیکھتے کہ سودا فائدے کا ہے، کیونکہ اگر 8 گھنٹہ ہم نے آرام کر لیا تو پھر وہ 16 گھنٹہ جو ہے وہ تکلیف میں ہمارا گزرے گا. ایک کسان جب کھیت میں کام کرنے جاتا ہے، شروع کے مہینہ 2 مہینہ تکلیف کے ہوتے ہیں، مگر مہینے 2 مہینے کی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے 10 مہینے کے آرام کی خاطر. کرتا ہے نا. ایک طالب علم جب اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے، 15 سال 16 سال تعلیم حاصل کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ تعلیم کا زمانہ تفریح کا زمانہ نہیں ہوتا ہے. اپنی تفریح کھیل کود کو چھوڑ کر کے اسکول میں جو ہے جانا پڑتا ہے. اسکول کی تکلیفوں کو بچہ برداشت کر لیتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں اچھی جاب ملے گی، اچھی کمائی ہوگی، آرام سے رہیں گے، عیش سے رہیں گے، عزت ملے گی سماج میں. تو اصول ہمارا یہی ہے نا. خواہش تو یہ کہ زندگی آرام سے کٹے، لیکن حالات دنیا ایسے ہیں، یا یہ جو ہے کچھ طبیعت بشر ہی ایسی ہے کہ ہمیشہ آرام تو نہیں مل سکتا، کچھ نہ کچھ تکلیف کو برداشت کرنا ہی ہے. تو انسان تھوڑی سی تکلیف کو زیادہ آرام کے لیے برداشت کرنے پر ہنسی خوشی تیار ہو جاتا ہے، بغیر کسی دباؤ کے، بلکہ خوشامد کرتا ہے لوگوں کی، بھائی تھوڑی سی تکلیف ہمیں دے دو. جب جاب نہیں ملتی ہے تو ان کے دروازے پر، ان کے دروازے پر انہیں فون کرتے ہیں، انہیں کال کرتے ہیں، ان سے سفارش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کاہے کے لیے؟ اس تکلیف کیوں خرید رہے ہیں آپ؟ اس تکلیف کے لیے در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ آرام کیجئے گھر پر. کہا نہیں، اگر گھر پر تھوڑی دیر بھی آرام کر لیا تو بعد میں جو تکلیف اٹھانا پڑے گی، اس تکلیف سے بچنے کے لیے یہ تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو زندگی میں اگر تھوڑی تکلیف اور زیادہ آرام تو یہ سودا کرنے کو اور انسان تیار ہو جاتا ہے. اب ایک سوال یہاں پر یہ کہ زندگی کی یہ جو ہے مدت کتنی ہے، کتنے سال ہمیں جینا ہے، مدت حیات کیا ہے، زندگی کی مدت کیا تک حساب کریں نا کہ کتنی تکلیف برداشت کریں کتنے آرام کے لیے. اگر فرض کیجئے 70 سال ہماری حیات ہے اور ہم سے کہا جاتا ہے 70 سال میں 50 سال تکلیف 50 سال آرام اور 20 سال تکلیف, حساب لگاتے ہیں تیار ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے 20 سال کی تکلیف 50 سال کے آرام کے لیے. تو یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے. زندگی ہماری اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے, زندگی ہماری لامحدود ہے. ہم ہمیشہ سے ہیں نہیں مگر ہمیشہ رہیں گے. خدا میں ہمیں فرق یہ ہے, وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. ہم ہمیشہ سے ہیں نہیں مگر ہمیشہ رہیں گے. زندگی ہماری 50 سال 60 سال 100 سال 200 سال کی نہیں ہے. ہاں دو مرحلے ہیں ہماری زندگی کے, زندگی کے دو مرحلے ضرور ہیں. ایک مرحلہ محدود ہے, ایک مرحلہ لامحدود ہے. دنیا کی زندگی یہ ہے محدود زندگی, اور اس کے بعد کی زندگی جو ہے ایک زندگی ہے دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی موت پہ ختم ہو جاتی ہے. موت فنا نہیں ہے, موت یہ جو ہے زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے, دنیا کی زندگی کے خاتمے کا نام موت ہے. موت تو ایک پل ہے, ایک گزرگاہ ہے. موت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ایک گزرگاہ کا نام ہے موت. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعبیر کی ہے موت کی, الموت جسر, موت ایک پل ہے. پل کہاں بنایا جاتا ہے؟ جہاں پر آبادی یہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے یا آگے آبادی ہے. جہاں پہ آبادی ختم ہو جائے آگے کچھ نہ ہو وہاں پل نہیں بناتے ہیں. پل تو وہاں بناتے ادھر بھی آبادی ہے ادھر بھی آبادی ہے, ادھر والوں کو ادھر لے جانے کے لیے پل بنتا ہے. الموت جسر, موت پل ہے. کاہے کے لیے؟ دنیا سے آخرت کی طرف لے جانے کے لیے. البتہ آخرت میں دو ٹھکانا ہے, آخرت میں دو ٹھکانا ہے, ایک کا نام جہنم ہے ایک کا نام جنت ہے. پل بھی دو پل ہے, ایک پل نہیں ہے. ایک پل جنت کی طرف جاتا ہے, ایک پل جہنم کی طرف جاتا ہے. والموت جسر لہؤلاء الی نعیمہم ولہؤلاء الی جحیمہم. موت پل ہے, کافروں کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے, مومنوں کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. دو ٹھکانا ہے, ایک جہنم ہے اور ایک جنت ہے. فَأَمَّا مَن تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو سرکش ہیں ان کا ٹھکانا جہنم, ان کا انجام کہاں ہوگا؟ یہ پل ان کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم کی طرف. اور ان کو کہاں لے جائے گا؟ جنت کی طرف لے جائے گا. تو موت فنا نہیں ہے, ختم ہو جانا نہیں ہے. تو زندگی ہماری لامحدود زندگی ہے. 70 سال کی زندگی کے لیے اگر 20 سال تکلیفیں برداشت کرنا پڑے, 20 سال کے آرام کو قربان کر دیتے ہیں 50 سال کے آرام پر, اور اگر 100 سال کا آرام قربان کرنا پڑے 1000 سال کے لیے, تو اگر 100 سال کا آرام قربان کر دینا پڑے 10000 سال کے آرام کے لیے, اگر 1000 سال کا آرام قربان کر دینا پڑے 1,00,000 سال کے آرام کے لیے, 1,00,000,000 سال کے آرام کے لیے, 1,00,000,000 سال کے لیے, اس کے لیے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے, تو عقل کیا کہتی ہے؟ گھاٹے کا سودا ہے یا فائدے کا سودا ہے؟ ابھی میں قرآن و حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں, عقل ہماری کیا کہتی ہے؟ بس فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ اس مرحلے کی دنیا کے معتقد ہیں, کچھ لوگ اس دنیا کے مرحلے کے منکر ہیں. بعضوں کا خیال ہے جو زندگی ہے وہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کچھ وہ ہیں جو معتقد ہیں کہ نہیں، دنیا کی زندگی کے بعد ایک آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی محدود، آخرت کی زندگی لامحدود، یا یوں کہہ لوں آخرت کی زندگی اصلی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو تمہیدی زندگی ہے، تیاری کی زندگی ہے. جو نسبت اسکول کو اور اسکول کے بعد والی زندگی کو ہے، جو نسبت جاب کے ٹائم کو اور اس کے بعد کے ٹائم کو ہے، جو نسبت کھیت میں کام کرنے کے وقت کو اور اس کے بعد کے وقت کو ہے، وہی نسبت دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے ہے، بلکہ اس سے کہیں بھی زیادہ. یہاں تو نسبت بڑی محدود ہے نا، 8 گھنٹہ تکلیف، 16 گھنٹے کا آرام، یہی تو ہوتا ہے نا، 8 گھنٹے کی تکلیف، 16 گھنٹے کا آرام، یعنی فقط 1/3 تکلیف اور 2/3 آرام. لیکن یہاں کے اوپر نسبت کو سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہے نسبت. قرآن کہتا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الْحَيَوَانِ. زندگی اگر کسی چیز کو کہا جا سکتا ہے تو آخرت کی زندگی کو جو ہے زندگی کہا جا. یہ تیاری کا زمانہ ہے، دنیا کی زندگی تیاری کی زندگی ہے. بعض وہ ہوتے ہیں جو قیامت پر ایمان تو رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان تو ہے، اس بات پر یقین ہے کہ زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، زندگی یہیں تک نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے. ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ کو توجہ ہے، کچھ غافل ہے. معتقد تو ہیں، ایمان تو ہے. ان سے پوچھے اصول دین 5، اول توحید، 5ویں قیامت، قیامت میں کیا ہوگا، پھر سے زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، یہ ساری باتیں مانتے تو ہیں مگر توجہ نہیں ہے. زندگی میں جس وقت کام کر رہے ہوتے اس وقت توجہ نہیں ہوتی ہے. اگر توجہ ہو جائے تو کبھی بھی انسان دنیا کے آرام کی خاطر وہاں کی تکلیف کا انتظام نہیں کرے گا. کیونکہ اکثر عرض کیا کہ یہ جو ہے وہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے نا، دنیا کی بہت ساری جو لذتیں، دنیا کا بہت سارا آرام ایسا ہے جو آخرت کی تکلیف کا سبب بنے گا. دنیا کا بہت سارا آرام، لذتیں دنیا کی بہت ساری ایسی ہیں کہ وہ لذتیں، اگر ان لذتوں میں غرق ہو گئے، ان لذتوں میں پڑ گئے اگر، تو وہاں بھی تکلیف اٹھانا پڑے گی. محدود آرام، لامحدود تکلیفیں. عقل کا کیا تقاضا ہے؟ تقاضا عقل یہی ہے نا کہ لامحدود تکلیفوں کے لیے محدود آرام کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ اسے قربان کر دینا چاہیے. اس دنیا کی بہت ساری لذتیں، اس دنیا کا بہت سارا آرام وہ ہے جو حکم خدا کے خلاف ہے، حکم خدا سے سرکشی ہے، گناہ ہے. اور گناہ کا انجام کیا ہے؟ فَأَمَّا مَن تَغَى، جس نے اس دنیا میں ان لذتوں میں اپنے کو جو ہے مصروف کر لیا، دنیا کی رنگینیوں میں جس نے اپنے کو جو ہے غرق کر لیا، اللہ کے قوانین کی نافرمانی کی. بعض لذتوں کو چھوڑنے کا خدا حکم دے رہا ہے، ماہ رمضان ہے، دل چاہ رہا کھانا کھانے کے لیے، خدا کہتا ہے روزہ رکھو. صبح سویرے حکم خدا ہے اٹھو نماز پڑھو، دل چاہ رہا ہے سونے کے لیے بھی نیند پوری نہیں ہو پائی ہے. فلاں منظر ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، فلاں شکل بہت اچھی لگ رہی ہے، اسلام کہتا خبردار نگاہ مت ڈالنا اس طرح، حرام ہے، گناہ ہے. نمائش کے لیے دل چاہ رہا ہے اپنے، خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر جو ہے یہ جو ہے پردہ ڈالو. بہت ساری لذتیں ہیں، دل ان لذتوں کی طرف مائل ہے مگر حکم خدا اس کے خلاف ہے کہ اگر حکم خدا کی نافرمانی کر لی وہ لذت تو مل جائے گی لیکن انجام جو ہوگا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَاوَى، ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، لیکن جو اپنے پروردگار کے مقام سے ڈر گئے اور اپنے نفس کو ان گناہوں سے جن لوگوں نے محفوظ کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى، اس دنیا کا آرام ان کا مقدر ہے، وہ اس دنیا کے آرام کی خاطر بھیجے جائیں گے. تو بہرحال اس دنیا کی بہت ساری لذتیں ایسی ہیں جن لذتوں پر خدا کی طرف سے پابندی ہے، اور اگر ان لذتوں کے چکر میں پڑ گئے، گناہ اسی کو تو کہتے ہیں نا، حکم خدا کی سرتابی، حکم خدا کی یہ جو ہے مخالفت، اور حکم خدا سے کی نافرمانی نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے، گناہ سے اپنے کو دور رکھنے کا نام تقویٰ ہے، گناہوں میں غرق ہو جانے کا نام کا انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کی زندگی انسان کی جو ہے سخت ہو جائے گی۔ لہذا جب ہم قرآنی آیات کا جائزہ لیتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات کا جائزہ لیتے ہیں، جتنا زور ائمہ معصومین نے گناہ سے بچنے پہ دیا ہے، کچھ نیک کام ہیں، یہ جو ہے غریبوں کی جو ہے مدد کر دینا، نماز جماعت میں شریک ہو جانا، یہ جو ہے مجلسوں میں آنا، عزاداری امام حسین میں شریک ہونا، حج کے لیے جانا، یہ سب نیک اعمال ہیں، اور کچھ اعمال وہ ہیں جن کا انجام دینا گناہ ہے۔ بہت سارے افراد نیک اعمال تو انجام دیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، حج کے لیے بھی چلے جائیں گے، یہ جو ہے مجلسوں میں بھی آتے ہیں، نوحہ بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر گناہ سے بھی، گناہ کر لینے میں بھی ان کو کوئی جو ہے وہ یہ جو ہے حرج نہیں محسوس کرتے، غیبت بھی کر لیں گے، تہمت بھی لگا دیں گے، جھوٹ بھی بول دیں گے، مذاق بھی مومنوں کا اڑا لیں گے، دوسرے کا مال بھی کھا لیں گے، گناہ کرنے سے بھی انہیں اجتناب نہیں ہے۔ اگر یہ جو ہے مقایسہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے کہ دونوں میں سے اہمیت کس کی زیادہ ہے، گناہ سے بچنے کی اہمیت زیادہ ہے یا یہ جو ہے مستحب اعمال انجام دینے کی اہمیت زیادہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے آخری ایام ہیں، شعبان ختم ہو رہا ہے، ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران پیغمبر اسلام ماہ رمضان کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سانس لینا بھی تسبیح ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں سونا بھی عبادت ہے۔ ایک دفعہ مولا کائنات کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، سونا بھی عبادت ہے، تسبیح، سانس لینا بھی تسبیح ہے، دعا پڑھنا، قرآن ہے، روزہ، سب سے اچھا عمل کون ہے اس میں؟ سارے اعمال اچھے ہیں، اچھے اعمال میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ پیغمبر نے جواب میں کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اگر ہم لوگوں سے پوچھا جائے ماہ رمضان میں سب سے اچھا کام کیا ہے، کوئی کہے گا قرآن کی تلاوت، کوئی کہے گا دعا کا پڑھنا، کوئی کہے گا افطار کرانا، کوئی کہے گا افطار کرنا، تو عموماً جواب یہی ملے گا۔ لیکن پیغمبر نے مولا کائنات کے جواب میں جب پوچھا کہ افضل الاعمال، سب سے اچھا عمل کیا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، سب سے اچھا عمل نہ قرآن کا پڑھنا، بہت اہمیت ہے قرآن کی تلاوت کی، دعاؤں کی بہت اہمیت ہے، افطار کرانے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن پیغمبر نے افضل الاعمال میں ان میں سے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا۔ الورع عن محارم اللہ، رمضان کا بہترین عمل یہ ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اس سے اپنے کو دور رکھو۔ تو سب سے اہم چیز جو ہماری زندگی میں وہ کیا ہے؟ وہ گناہوں سے اجتناب، جتنا اپنے کو گناہوں سے دور کر۔ کیا وجہ ہے، کیوں اتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اسلامی تعلیمات الہی قوانین کی مثال یہ جو ہے وہ علم طب جیسی ہے۔ ڈاکٹر جب کسی بیمار کا علاج کرتا ہے، دو چیزیں اس کے یہاں ہوتی ہیں، یہ جو ہے کچھ چیزوں کو کرنا ہے، انجام دینا ہے، اور کچھ چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ ٹیبلیٹ کھا لو، یہ کیپسول ہے، یہ انجیکشن ہے، یہ سب عمل ہے، دوا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مت کھانا، یہ نہ پینا، اس سے دور رہنا۔ دوا اور پرہیز، دوا اور پرہیز، یہ جو ہے وہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ بغیر پرہیز کے دوا اثر انداز نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض مقامات کے اوپر پرہیز ہی کافی ہو جاتا ہے، دوا کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. چنانچہ ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الحمیت رأس الدواء، پرہیز ہر علاج کی بنیاد اور جڑ ہے. تو ہر علاج میں دو چیزیں ہیں، کچھ کرنا ہے اور کچھ چیزوں سے یہ جو ہے بچنا ہے، مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے. اسلامی تعلیمات طب کے مانند ہیں اور پیغمبر کی مثال جو ہے وہ طبیب کی مثال ہے. چنانچہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت پیغمبر بیان کی ہے، تعارف کرایا ہے پیغمبر کا، تو ان لفظوں میں تعارف کرایا ہے، طبیب دوار بطبہ قد احکم مراحمہ واحما مواسمہ. پیغمبر کی مثال ایک طبیب کی ہے، پیغمبر طبیب ہیں. کون سا طبیب، کون سا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر تو عام طور سے وہ ہوتے ہیں نا مطب کھول کے اپنا بیٹھ گئے، جس کو غرض ہے ہمارے پاس آئے گا علاج کرائے گا. پیغمبر وہ طبیب نہیں، طبیب تو ہیں، ڈاکٹر تو ہیں، مگر کون سے ڈاکٹر؟ اتنا شفیق ڈاکٹر ہے، اتنا مہربان ڈاکٹر ہے. کہا جاتا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، لیکن یہ وہ کنواں ہے جو خود پیاسوں کے پاس جاتا ہے. طبیب دوار بطبہ، ایک ایسا طبیب ہے، ایک ایسا ڈاکٹر ہے، گھوم گھوم کے دروازے دروازے جا کے دستک دیتا ہے کوئی بیمار. قد احما قد احکما مراحمہ واحما مواسمہ. بعض بیماریاں دواؤں سے دور ہوتی ہیں، بعض کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. اس نبی کے پاس مرہم بھی ہے اور آپریشن کے اوزار بھی ہیں. یدع ذلک حیث الحاجۃ الیہ، جہاں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہاں اس کا استعمال کرتا ہے، جہاں معجزے سے کام چلتا ہے وہاں معجزے سے کام لیتا ہے، اور جہاں تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں تلوار بھی اٹھاتا ہے. من قلوب عمی واذان صم والسنۃ بوکم، طرح طرح کی بیماریوں میں معاشرہ بیمار ہے. کچھ وہ ہیں جو دل کے اندھے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے پاس زبان تو ہے مگر حق بول نہیں سکتے ہیں. السنۃ بوکم واذان صم، کان تو ہیں مگر حق سن نہیں سکتے ہیں. حق سن سننے کے ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے. پیغمبر ان سب کا علاج کرتے ہیں، پیغمبر ان کی تمام کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں. تو دونوں چیزیں، دوا بھی اور پرہیز بھی. اور عرض کیا کہ علاج میں پرہیز کی زیادہ حیثیت ہوتی ہے دوا کے مقابلے میں. کچھ واجبات ہیں، کچھ محرمات ہیں، مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں پرہیز کا خانہ اسلامی تعلیمات میں زیادہ اہم ہے. یعنی اگر انسان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج بجا لاتا رہے، ذکر حسین ہوتا رہے، مجلسیں ہوتی رہیں، ماتم ہوتا رہے، لیکن اگر اپنے کو گناہوں سے اگر نہ بچایا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اگر ان چیزوں سے اپنے کو نہ بچایا اور محفوظ نہ رکھا، تو اسلامی تعلیمات کی دوا اثر انداز نہ ہوگی. دوا تو ہوگی مگر بیماری جیسی ہے ویسی ہی باقی رہ جائے گی. آج ہمارے اسلامی معاشرے کا کچھ یہی عالم ہے، کچھ یہی حال ہے ہمارے اسلامی معاشرے کا. نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزہ بھی ہو رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے، مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو حال ہے وہی حال ہے. بدتر ہوتا جا رہا ہے سماج، بہتری کی آثار نظر نہیں آ رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کو جو ہے وہ گناہوں سے دور نہیں کیا ہے. چند ایک واجبات کا علم تو ہو گیا، لیکن محرمات کیا کیا چیزیں، کیا کیا گناہ ہے، بہت لوگوں کو تو اس کا علم بھی نہیں ہے کہ بڑے تعجب سے پوچھتے کا یہ بھی گناہ ہے. دین سے جو ہے وہ یہ جو ہے دوری کے باعث، گناہ سے دوری کا نام، گناہ سے پرہیز کا نام ہے تقویٰ. اور آپ دیکھیں کہ تقوی کی اور گناہ سے پرہیز کی اہمیت کیا ہے. جتنی بھی عبادتیں اسلام میں فرض کی گئی ہیں، جتنی بھی عبادتیں فرض کی گئیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جب قرآن عبادت کا حکم دیتا ہے لوگوں، عبادت کرو اس اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا. وجہ بھی بیان کرتا ہے قرآن کیوں عبادت کرو. عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کی تعریف کی جائے, ثنا کی جائے. ہم یہاں ہمارے یہاں ہے نا کہ انسانوں کی خاصیت یہ ہے کسی انسان کی آپ تعریف کر دیں اسے اچھا لگتا ہے, برائی کر دیں اسے یہ جو ہے ناگوار گزرتا ہے. کیا خدا بھی ایسے ہی ہے؟ جب ہم خدا کی تعریف کرتے اسے اچھا لگتا ہے. خدا اس ہستی کا نام ہے جس کا تعارف مولا کائنات نے لفظوں میں کرایا, غنیاً عن طاعتہم وعابداً من معصیتہم. اللہ اس ذات کا نام ہے جو بندوں کی اطاعت سے بے نیاز ہے اور بندوں کی نافرمانی کے نقصان سے محفوظ ہے. اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اگر اس کی نافرمانی کریں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. پھر بارہ الہٰ یہ عبادت کاہے کے لیے؟ تیری عبادت کرے تجھے اچھا نہیں لگتا, تیری عبادت نہ کریں تجھ کو تکلیف نہیں پہنچتی, پھر کیوں عبادت کریں؟ وجہ بیان کیا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے لوگو عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا, تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا. کیوں؟ لعلکم تتقون. ایک وجہ صرف, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, گناہوں سے دور رہنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. ساری عبادتوں کا مقصد جو قرآن نے قرار دیا, نماز کاہے کے لیے؟ گناہوں سے دور. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کاہے کے لیے پڑھو؟ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تمہیں گناہوں سے دور رکھے گی. اب اگر نماز پڑھتے جا رہے اور گناہ کرتے جا رہے ہیں, یا تو اللہ کا وعدہ جھوٹا, اللہ نے کہا ہے نا کہ نماز کی خاصیت کیا ہے, نماز کا اثر یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز گناہوں سے روکتی ہے, نماز یہ جو ہے برائیوں سے روکتی ہے. نماز انسان کو غیبت نہیں کرنے دیتی, نماز انسان کو تہمت نہیں لگانے دیتی, نماز انسان کو نامحرموں کے اوپر یہ جو ہے نامحرموں کے چہرے پر جو ہے غلط نگاہ نہیں ڈالنے دیتی, نماز انسان کو بے حجابی کے قریب نہیں جانے دیتی. پھر کیا وجہ ہے؟ آج کتنے ایسے نمازی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں دھوکہ بھی دیتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں فریب بھی کر دیتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں تہمت بھی لگاتے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ اللہ اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ, اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے. نہیں, خدا کے ہاں جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہے. اگر خدا کے ہاں جھوٹ کا تصور نہیں, جس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز ہی میں کچھ کھوٹ ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ دوا لیجئے, کسی صاحب نے کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر نے کہا یہ دوا میں لکھ کے دے رہا ہوں, یہ دوا لیجئے بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے. دوا لیا اور ٹھیک نہ ہوئے, یا تو ڈاکٹر نہیں سمجھ سکا, ڈاکٹر کی تشخیص غلط تھی, اور یا دوا نقلی تھی. ڈاکٹر کی تشخیص میں تو شک نہیں ہے, ایسا سچا ایسا ماہر ڈاکٹر تو ہے ہی نہیں, اس کی تشخیص میں شک نہیں ہے. تو پھر شک تو اپنی اس ٹیبلٹ میں کریں گے, گولی میں کریں گے, کہیں وہ تو نقلی نہ تھی. پروردگار نے کہا نماز کا اثر یہ ہے کہ تم گناہ سے دور رہو گے. نمازیں پڑھی مگر پھر بھی گناہ کیا, اس کی تشخیص میں تو غلطی نہیں ہو سکتی ہے, تلاش یہ کرنا پڑے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نماز نقلی نماز ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر, نماز کو دیکھنا پڑے گا کہ نماز واقعی وہ نماز ہے جو خدا نے چاہی تھی, یا کوئی نماز اور نماز ہے. فی الحال میرا موضوع جو ہے نماز نہیں ہے, لہذا اس میں نہیں جاؤں گا کہ کون سی نماز کیسی ہوتی ہے. تو ہر عبادت کا مقصد, روزہ اللہ نے فرض کیا, ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے صاحبان ایمان, اللہ نے تم پہ روزہ فرض کیا جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا, دکھائے کے لیے اسٹاک میں کمی ہو گئی ہے غلے کی, یہ جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جیسے ہم لوگوں کی ہے نا بجلی نہیں ہے تو کاٹ دو پاور کو, گیس نہیں ہے تو کنیکشن کاٹ دو. کس لیے؟ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے, اگر روزے کو فرض کیا تو مصلحت اور فلسفہ روزہ بھی اللہ نے بیان کیا، لعلکم تتقون، ایک ہی مقصد ہے، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. کیونکہ اگر گناہ کی زندگی بسر کیا تو یہاں تو کچھ دن کا آرام مل جائے گا، لیکن وہاں صاف لفظوں میں فاما من تغا، جس کسی نے سرکشی اختیار کی، سرکشی یعنی جو حکم اللہ نے دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے اگر حرام نہ سمجھا، جن گناہوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اگر ان گناہوں سے نہ بچے تو انجام کیا ہوگا؟ وآثر الحیات الدنیا، دنیا کے رنگینیوں کو جو ہے مقدم رکھا، دیکھ لیں گے آخرت میں کیا ہوتا ہے، نقد پہ لو ادھار چھوڑو، نقد، جبکہ ہمارا الٹا معاملہ ہے، ہمیشہ ہم ادھار ہی کا سودا کرتے ہیں، پہلے جاب کرتے ہیں، پہلے محنت کرتے ہیں تب پیسہ ملتا ہے، یا پہلے پیسہ ملتا ہے پھر ادھار کا سودا تو کرتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ باس کے وعدے پر اعتبار ہے، اور جو باسوں کا باس ہے شاید اس کے وعدے پہ بھروسہ نہیں ہے. فاما من تغا واثر الحیات الدنیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے، ان کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ فلاں کام کر لیں گے تو بچ جائیں گے، فلاں کام، صریحی آیت ہے، صریحی واضح بالکل آیت. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اگر چاہیے، اگر وہاں پہ آرام چاہیے تو وہاں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اپنے نفس کو دنیا کی لذتوں سے بچا لے جاؤ، تھوڑا سا دنیا کا جو آرام نظر آ رہا ہے آرام کو تکلیف میں تبدیل کر لو، دنیا کی کچھ دنوں کی تکلیف کو برداشت کر لو. فرض کرو کہ پوری زندگی تکلیف میں کٹ گیا، بتا ایسا ہوتا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ روزے کے بعد افطار تو ملتا ہے نا، لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں پوری زندگی حکم خدا پر عمل کرنے کی وجہ سے سختیوں میں گزر گئی، پوری زندگی تکلیفوں کی نظر ہو گئی، پوری زندگی میں کبھی عیش و آرام دیکھنے کو جو ہے ملا ہی نہیں، کیوں؟ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، حلال روزگار ملا ہی نہیں، ہمیں روزگار نہیں کیا، فقر و فاقے کی زندگی جو ہے بسر کر دی ہم نے. اب کتنی دن کی زندگی ہے یہ؟ 60 سال 70 سال 80 سال، بہت جیے 100 سال، اس سے زیادہ کی زندگی ہے؟ بالغ ہو جانے کے بعد کی زندگی زیادہ سے زیادہ 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے. 60-70 سال اگر پوری زندگی بھی تکلیفوں میں جو ہے گزر گئی، لیکن پھر اس کے بعد ہمیشہ 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 کا آرام، ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ ہمارا روز کا جو ہے وہ تجربہ کیا کہتا ہے؟ روز ہم کر کیا دے رہے ہیں؟ یہی تو کر رہے ہیں، تھوڑے سے آرام کے لیے اس تکلیف کو ہم سہ لیتے، اتنے بڑے آرام کے لیے، اور اس آرام کا واحد ذریعہ ہے گناہوں سے بچانا. سب کی آرزو ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کا تقرب مل جائے، نماز پڑھتے ہیں کاہے کے لیے؟ کیا کہتے ہیں؟ قربتن اللہ، روزہ قربتن اللہ، مجلس قربتن اللہ، مصائب قربتن اللہ، مرثیہ خانی قربتن اللہ، سینہ زنی قربتن اللہ، یہی تو ہوتا ہے نا. سب کی آخری آرزو ہے کہ اللہ کا تقرب مل جائے، قرب خدا مل جائے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے حضرت موسیٰ کو خطاب کیا، یا موسیٰ، یہ جاننا چاہتے ہو کون سی چیز ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے؟ یا موسیٰ ما تقرب الی المتقربون بمثل الورع عن محارمی، کوئی عمل کوئی چیز بندے کو مجھ سے قریب نہیں کرتی ہے سوائے اس چیز کے کہ وہ ہم جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا اس سے اپنے کو دور رکھے. گناہ سے دوری ہی واحد ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے، تقرب اللہ کا واحد ذریعہ ہے. جب تک گناہوں سے دوری نہ ہوگی، تب تک یہ واجبات پر عمل، مستحبات پر عمل، اس کا جو ہے وہ نتیجہ ظاہر نہ ہوگا. مستحبات پر عمل، واجبات پر عمل یہ دوا ہے، اور گناہوں سے پرہیز پرہیز ہے. اگر پرہیز نہیں ہے تو دوا بے اثر ہو جاتی ہے. دوا کا فائدہ نہیں ہوتا، دوا کا اثر نہیں ہوتا ہے. لہذا جتنی احتیاط ہمیں نیکیاں کمانے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے کو یہ جو ہے برائیوں سے دور رکھیں. نیکیاں بھی حاصل کرنا ہے، ظاہر سے بات ہے برائیوں سے دور کریں گے تو نیکیوں کے قریب خود بخود چلے جائیں گے، نیکیوں کے قریب خود بخود چلے جائیں گے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلاں نیک کام کرنے کے لیے گناہ کرنا پڑے گا، فلاں امر یہ جو ہے مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، حتی واجب کام ہے، مگر واجب کو انجام دینے کے لیے فلاں حرام کام کرنا پڑے گا. مولا فرماتے ہیں اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. اگر نیک کام موقوف ہے برے کام کے اوپر، برے کام سے اپنے کو دور رکھو، وہ نیک کام نہ کرو. اپنے کو برائیوں سے دور رکھنا کہیں بہتر ہے اس نیک کام سے. اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، اپنے کو جو ہے وہ برائیوں سے دور رکھو، اس کی زیادہ اہمیت ہے اس کے مقابلے میں. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک حدیث میں فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار عابدوں میں ہونا، عبادت گزاروں میں شمار ہو. عبادت فقط نماز پڑھ لینا نہیں ہے، عبادت روزہ رکھ لینا، عبادت قرآن پڑھ لینا، عبادت دعائیں پڑھ لینا، مناجات کرنا، حج بجا لانا، حج پہ حج انجام دینا، یہ ساری چیزیں بہت مستحسن ہیں، بڑی اچھی ہیں. لیکن امام فرماتے ہیں اگر تم سب سے بڑے عابد بننا چاہتے ہو، فرماتے ہیں من اجتنب ما حرم اللہ فہو من اعبد الناس یا فہو اعبد الناس. جو انسان اپنے کو ان چیزوں سے دور رکھے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جسے اللہ نے حرام کا، پھر سوال ہوتا ہے اللہ نے حرام کیا کیا قرار دیا ہے. بہت سے چیزوں کو تو ہم حرام سمجھتے ہی نہیں. مثال کے طور پر قطع رحم، رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لینا، یہ بھی کوئی جو ہے گناہ ہے؟ اسے بھی بھلا گناہ مانے؟ تو عام سی چیز ہے نا. بہت سارے گھرانے دیکھیں گے وہاں کے اوپر بھائی بھائی میں جو ہے بول چال بند ہے، چچا بھتیجے میں بول چال بند ہے، خالہ بھانجے میں بول چال بند ہے، بھائی بہن میں جھگڑا چل رہا ہے، ایک دن سے دو دن سے نہیں، برسہ برس، یہی نہیں مرتے وقت جو ہے وصیت بھی کر گئے کہ خبردار ہماری اولاد ان کے بچوں سے نہیں ملے گی. ایسے ایسے خاندان ہیں دو دو سو سال سے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں. نہ صرف یہ گناہ ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے قطع رحم. دیکھیے دو اصطلاح ہے، ایک ہے قطع رحم، ایک ہے تہاجر. قطع رحم اور تہاجر دونوں کا فرق کیا ہے؟ قطع رحم دو خونی رشتہ دار، ان کا خونی رشتہ ہے آپس میں، چچیرے بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، چچیرے سگے، چچا بھتیجے، ان کا جو رشتہ ہے آپس میں، اگر یہ دو رشتہ دار رشتہ توڑ لیں، آج سے ہم نہ تم ہمارے یہاں، نہ ہم تمہارے یہاں آئیں گے، نہ تم ہمارے یہاں آنا، اسے کہتے ہیں قطع رحم. قطع رحم کا سبب کچھ بھی ہو، چاہے قطع رحم اس لیے ہم نے کیا پہلے انہوں نے رشتہ توڑا تھا، پہلے رشتہ انہوں نے توڑا، ہمارے یہاں شادی تھی وہ نہیں آئے، ہمارے یہاں موت ہوئی وہ نہیں آئے، ہم بیمار پڑے ہماری عیادت کے لیے وہ نہیں آئے، عید میں ہمارے گھر نہیں آئے، بقرعید میں ہمارے گھر نہیں آئے، ہم جاتے رہے، اب ہم بھی نہیں جائیں گے. چاہے آپ جواب میں رشتہ توڑیں اور یا ابتدا کریں رشتہ توڑ، دونوں حرام ہے. اس بات کی نہیں کہ اگر انہوں نے رشتہ توڑ لیا تو ہمیں رشتہ توڑنے کی جو ہے پرمیشن مل گئی، نہیں، وہ توڑے تم مت توڑو. سل من قطعک، امام جعفر صادق ارشاد ہے، سلمن قطع, جو تم سے رشتہ توڑتا ہے تم اس سے رشتہ جوڑے رہو. تو اپنے جو ہے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کا نام ہے قطع رحم. اور تہاجر, دو مومنوں کا آپس میں رشتہ توڑ لینا, رشتہ کوئی ہے نہیں ان کا, کوئی خونی رشتہ ان کا نہیں, دو مومن ہیں, دو مومن بیٹھے بیٹھے کسی بات میں جھگڑا ہو گیا, مجلس میں جھگڑا ہو گیا, نوحے میں جھگڑا ہو گیا, ماتم میں جھگڑا ہو گیا, دو انجمنیں لڑ پڑی, ہوتا ہے نا سب. دو مومنوں میں جھگڑا ہو گیا, پہلے کون پڑھے گا بعد میں کون پڑھے گا, جھگڑا ہو گیا, سب ہوتا ہے نا. ہمارے پڑھنا زیادہ ہے, میں جھگڑا ہو تو ہو کوئی بات نہیں, حسنات ہم پہلے لیتے ہیں, سیاحت کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے. جھگڑا ہو گیا ان کے اندر, ان کا آج سے ہمارا تمہارا رابطہ ختم. یہ جو کہا رابطہ ختم, اسے کہتے ہیں تہاجر. شرعی اصطلاح میں اس کا نام کیا ہے؟ تہاجر. اور وہ ہے قطع رحم. قطع رحم بھی حرام, تہاجر بھی گناہ, مگر فرق دونوں میں یہ ہے, قطع رحم میں ایک سیکنڈ کی بھی اجازت نہیں ہے, تہاجر میں تین دن کی چھٹی ہے. تین دن تک اگر دو مومن ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں تو گناہ نہیں ہے, تیسرا دن پورا ہوتے ہی گناہ کا میٹر شروع ہو جائے گا, اپنا کام کرنے لگے گا. لیکن قطع رحم میں پہلے لمحے سے ہی, جیسے ہی آپ نے اس بات کو طے کیا, قطع رحم بھی حرام, اور قطع رحم کی یہ جو ہے وصیت کرنا بھی حرام, اور اسے قبول کرنا بھی حرام. بہت سارے لوگ اب کیا کریں, ہمارے دادا وصیت کر کے گئے ہیں, ہم تو مجبور ہیں. آپ مجبور نہیں, آپ اگر مانتے ہیں ان کی وصیت کو تو آپ فعل حرام کر رہے ہیں. حرام وصیت کرنا بھی حرام, قطع رحم حرام, قطع رحم کی وصیت کرنا حرام, ان کی وصیت کو ماننا حرام. اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ سب, اس کو تو ہم گناہ, ہم تو اس کو ثواب سمجھتے تھے, اپنے دادا کی وصیت پہ عمل کر رہے ہیں. حرام ہی نہیں ہے, گناہ ہی نہیں ہے, یہ جو گناہان کبیرہ میں اس کا شمار ہے. تہاجر, دو مومن تین دن سے زیادہ اگر بول چال بند کر لے تو حرام ہے, گناہ ہے, ہم تو سمجھتے نہیں تھے یہ گناہ ہے. آذربائیجان ایک ملک ہے, جانتے ہی آپ لوگ ہیں, جو پہلے یہ جو روس کے قبضے میں تھا اس سے پہلے ایران کا حصہ تھا, آذربائیجان اور ایران کا حصہ تھا. روس نے یہ جو ہے قاجار زمانے میں وہاں سے کاٹ کر کے اپنے میں شامل کر لیا تھا, اس کے بعد جب انقلابات وہاں پر آئے تو وہ ایک آزاد ملک بن گیا. تقریباً 90 سے 95% وہاں کی آبادی شیعہ آبادی ہے, مگر مجلسیں اس سال وہاں کے اوپر پابندی تھی, محرم پر پابندی تھی, حجاب پر پابندی ہے. کوئی بچی اگر حجاب کر کے اسکول میں جاتی ہے اس کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا جاتا ہے. مسجدوں پر پابندی چل رہی ہے. آذربائیجان کی حال ہے, ابھی شروع ہوا, جب یہ روس سے آزاد ہوا, تھوڑی بہت جب آزادی ملی, مسجدیں آباد ہوئیں, تبلیغات کا کام شروع ہوا, پہلا ماہ رمضان آیا, ہمارے ایک دوست ہیں یہ جو ہے ترکی کے رہنے والے, وہ گئے تبلیغ کے لیے, کیونکہ ان کی زبان جو ہے وہ ترکی زبان ہے, وہ وہاں گئے تبلیغ کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے عالم کہیں جاتا ہے تو کسی گھر میں قیام تو اس کا ہوتا ہی ہے, اور عموماً عالم کو اپنے گھر میں وہی جگہ دیتا ہے جس کو دین سے تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ تو رغبت ہے, جس کو دین سے نفرت ہوگی وہ کبھی بھی عالم کو اپنے گھر گھسنے ہی نہیں دے گا. تو جو رکھتا ہے اپنے عالم کو, بہرحال اس کو دین سے رغبت ہے تو لے جاتا ہے. افطار کا وقت آیا, دسترخوان لگا, دسترخوان پر جہاں اور ساری چیزیں, شراب کی بوتل لا کے رکھ دی انہوں نے دسترخوان پر, شراب کی بوتل. مولانا نے کہا یہ کیا؟ کہا بہت اچھی والی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں لائے ہو؟ کہا نہیں مولانا گھبرائیے نہیں, یہ بہت قیمتی والی ہے. فضائل اس کے بیان کر رہے ہیں, کہہ رہے حرام ہے, گناہ ہے. مولانا مذاق نہ کیجئے, شراب گناہ ہے, شراب پینا حرام ہے. 70 سال یہ جو ہے جس آج نظام میں ان لوگوں نے آنکھیں کھولی تھی, آج زندگی کی سانسیں لی تھیں, وہاں یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ شراب بھی کوئی حرام چیز ہے.
شیعہ باقی تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، نبی کو پہچانتے تھے، اماموں کو جانتے تھے، تذکرہ گھر میں ہوتا تھا، لیکن چونکہ علماء سے رابطہ کٹا ہوا تھا انہیں یہ نہیں معلوم کہ شراب بھی حرام ہے۔ تو آپ لوگوں کو تعجب ہوا نا کہ شراب کو وہ حرام نہیں سمجھتے تھے، لیکن بہت سارے گناہ ہیں جسے ہم آپ بھی حرام نہیں سمجھتے ہیں، جسے ہم آپ بھی حرام نہیں سمجھتے، اسراف کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ سارے وہ گناہ ہیں جو گناہان کبیرہ انشاءاللہ عرض کروں گا آئندہ۔ جبکہ عبادات سے زیادہ اہم، نیکیوں سے زیادہ اہم، جتنا اہمیت ہے گناہ سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی۔ آخری حدیث سنیے، اس کے بعد جو ہے مجلس کو تمام کروں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، لرد المؤمن حراما یعدل عند اللہ سبعین حجۃ مبرورہ، اگر کوئی مومن اپنے کو کسی ایک حرام سے دور رکھے، اجتناب کرے اللہ کی خاطر، وہ عمل جسے اللہ نے حرام قرار دے، دل بھی چاہ رہا ہے، موقع بھی ہے، مناسبت بھی ہے۔ بعض گناہوں کے لیے خاص موقع ہوتا ہے، عید کا دن، عید کا دن جو ہے وہ گناہوں کے لیے خاص موقع ہے نا گناہوں کا، جبکہ ایک مہینہ جو ہے مشق آہے کے لیے کیا تھا، ایک مہینہ پریکٹس کیا تھا کاہے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے کیا تھا نا، لعلکم تتقون، روزہ کاہے کے لیے تھا، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے تھا۔ ایک مہینہ مشق یا پریکٹس کیا کاہے کے لیے، کہ ہم میں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اب جب صلاحیت پیدا ہوئی تو پہلا ہی دن جو امتحان کا آیا، عید کا دن کاہے کا دن ہے، عید کا دن تو امتحان کا دن ہے کہ جو ایک مہینہ پریکٹس کیا تھا کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے، کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ اب جو سیکھنا ہے، جس دن امتحان کا دن آیا تھا اس دن سارے وہ کام انجام دیے جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، جو گناہ ہیں۔ کوئی ٹوکے تو کہتے ہیں مولانا آج تو عید کا دن ہے، تو موقع بھی ہے، محل بھی ہے، مناسبت بھی ہے۔ جبکہ عید کیا ہے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، کل یوم لا یوصی اللہ فیہ ہوا یوم العید، جس دن اللہ کا گناہ نہ کیا جائے وہ عید کا دن ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید، نیا کپڑا پہننے والوں کی عید نہیں ہے، العید لمن خاف الوعید، عید اس کی ہے جو قیامت سے ڈرے، جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، اس کی عید ہے۔ دوسرا موقع جہاں پر گناہ کی، ہمارے ہاں موقع بھی ہے، محل بھی ہے، مناسبت ہے، بہت ہی شادی، شادی کے موقع پر بھی چھوٹ جائیے گناہ کی، اگر ٹوکا جائے، کہا جائے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ گناہ کیوں، یہ گانا کیوں، یہ باجا کیوں، یہ بے حیائی کیوں، یہ جو ہے مکس گیدرنگ کیوں، حجاب کہاں گیا، یہ بھی کوئی ممباڑا ہے، مجلس تو نہیں ہو رہا، آج تو شادی کا دن ہے۔ جبکہ اسلام میں شادی عبادت ہے، تفریح نہیں ہے۔ اسلام کا جو شادی کا تصور ہے وہ عبادت کا تصور ہے۔ شادی سے پہلے ایک رکعت پڑھا ثواب ایک رکعت کا، اور شادی کے بعد جہاں کمارے سے جو ہے بیاہے بنے، ایک رکعت پڑھا 70 رکعت کا ثواب۔ دیکھیے چند موقع ہیں جہاں پر انسان کی دعا قبول ہوتی، ایک موقع وہ ہے جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، سب کی آرزو ہے نا کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، سب کی تمنا ہوتی، سب کی آرزو ہوتی ہماری دعا قبول ہو جائے، ایک موقع جہاں کے اوپر گارنٹی ہے دعا قبول ہونے کی، جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، یہ موقع کسے دیکھنے کو ملتا ہے، نصیب ہوتا ہے، کروڑوں میں دو چار لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ موقع ملتا ہے کہ اس وقت جب کعبے کا دروازہ کھلا ہے وہاں موجود رہیں۔ جس وقت کعبے کا دروازہ کھلتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، ایک موقع اور ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، وہ کون سا موقع ہے، جس وقت یہ جو ہے نکاح پڑھا جاتا ہے، جس وقت نکاح پڑھا جاتا ہے اس وقت خدا دعا کو قبول کرتا ہے۔ جو قبولیت دعا کا موقع ہوتا ہے اسے ہم گناہوں میں صرف کر دیتے ہیں۔
محفل عبادت کو محفل گناہ میں تبدیل کر دیتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں لراد المؤمن حرامن، لراد المؤمن حرامن، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کر سکتا ہے، موقع بھی ہے، محل بھی ہے، مناسبت بھی ہے، آزادی بھی ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے. آج تو دوسرے دن شاید کوئی روک بھی دے ٹوک بھی دے، آج تو کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے. اس دن اگر کوئی بندہ گناہ نہ کرے اللہ کی نگاہ میں، اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے. لراد المؤمن حرامن یعدل عند اللہ 70 حجتن مبرورہ، وہ بھی کون سا حج؟ حج مقبول. اگر بہت سارے حج ہوتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے کہ قبول نہیں ہے، مگر وہ حج جو حج مقبول، 70 حج مقبول کا ثواب ہے اگر انسان گناہ کے موقع پر اپنے کو گناہ سے روک لے، گناہ نہ کرے اللہ کی خاطر. تو اتنی اہمیت ہے کس چیز کی؟ انسان کو، انسان اگر اپنے کو جو ہے گناہ سے روکے رہے، گناہ سے اپنے کو جو ہے بچائے رہے. البتہ گناہ سے بچانا عرض کیا کہ تکلیفیں ہیں، یہ جو ہے مصیبتیں ہیں، مصائب ہیں. اگر انسان نے اس کو برداشت کر لیا تو فإن الجنة هي المأوى، اس کا ٹھکانہ بہشت ہے، ورنہ فإن الجحیم هي المأوى. عمر سعد کے سامنے دو راستے تھے نا، رے کی حکومت کو ٹھوکر مار سکتا تھا، رے کی حکومت کو ٹھوکر مار سکتا تھا، اپنے کو قتل حسین کے گناہ میں آلودہ نہ کرتا. عمر سعد جانتا تھا قتل حسین میں شرکت گناہ ہے، ناواقف نہیں تھا، مسئلہ معلوم تھا اسے، حقائق سے واقف تھا. کیونکہ ہم نے تو پڑھا ہے کتابوں میں نا کہ حسین کو رسول خدا اپنے شانے پہ بٹھالتے تھے، عمر سعد نے تو دیکھا تھا. ہم نے تو سنا ہے کہ حسین کے بارے میں پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من الحسین، 1400 سال کا فاصلہ ہمارے پیغمبر کے بیچ میں، عمر سعد نے اپنے کانوں سے سنا تھا. عمر سعد نے دیکھا تھا کہ پیغمبر حسین کو دوش کے اوپر بٹھائے ہوئے کہ ہذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، پہچان لو، پہچان لو، یہی حسین ہے، پہچان لو. کیوں پیغمبر اتنی تاکید کر؟ پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی نا کیا ہونے والا ہے. ہذا حسین فعرفوہ، عمر سعد اچھی طرح جانتا، اسی لیے پہلے اس نے انکار بھی کیا تھا. جب ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں کربلا جانا، کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں اور قتل حسین، میں اپنے ہاتھوں کو خون حسین سے ننگین کروں گا، اتنا بڑا گناہ کروں گا؟ تو اس نے کہا پھر رے کی حکومت نہ ملے گی. عمر سعد نے ابن زیاد کو کیا جواب دیا کہ مجھے سوچنے کا موقع دو؟ یعنی کیا موقع دو؟ 4 دن کی زندگی کا آرام اور ہمیشہ کی تکلیف، یا 4 دن کی تکلیف اور ہمیشہ کا آرام؟ فیصلہ اسی میں کرنا تھا، مگر بدبختی عمر سعد کسی نے فیصلہ اس نے کیا کیا، 4 دن کے آرام کو، 4 دن کے آرام کو ترجیح دیا ہمیشہ کے آرام پر، ہمیشہ کے آرام پر. اور وہیں کچھ لوگوں نے زندگی دنیا کے آرام کو آخرت کے آرام پر قربان کر دیا. شب عاشور جو فیصلہ حر نے کیا، کیا فیصلہ؟ یہی فیصلہ تو تھا، لشکر کا سردار ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں، مگر انجام حر کے نگاہوں کے سامنے ہے کہ اگر ان سہولتوں کے چکر میں پڑ گئے تو قیامت تمہاری برباد ہو جائے گی، آخرت تمہاری برباد ہو جائے گی. حر نے ان سہولتوں کو، ان آسائشوں کو ٹھوکر مار دیا، حسین کی طرف چلا گیا. پوری کربلا انتخاب کی کربلا ہے، چن لو، انتخاب کرو، دنیا کا آرام چاہیے یا آخرت کا آرام. جن کو دنیا کا آرام چاہیے تھا وہ عمر سعد کی فوج میں آ گئے، اور جنہیں آخرت کا آرام چاہیے تھا وہ حسین کے ہمراہ ہو گئے. پیاس برداشت کر لیں گے، قتل ہو جانا برداشت کر لیں گے، اسیری برداشت کر لیں گے، چادر کو قربان کرنا برداشت کر لیں گے، رخساروں پہ تماچے کھانا برداشت کر لیں گے، لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ دین خدا کی پامالی کے گناہ میں شامل ہو جائیں. وہ چاہے بڑا ہو چاہے بچہ، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت. اگر کڑیل جوان علی اکبر نے یہ انتخاب کیا تو 4 سال کی سکینہ نے بھی یہی انتخاب کیا. سوچے ننی سی بچی کے رخسار اور شمر کا تماچا، ننی سی بچی کی پشت اور شمر کا تازیانہ، اس ننی سی جان نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں اس ننی سی جان نے برداشت کی ہیں. کربلا کی مصیبتیں کم تھیں کہ کربلا کے بعد اسیری کی مصیبتیں شروع ہو گئیں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام کے زندان کی تکلیفیں. جو بچی ہمیشہ باپ کے سینے پر جسے قرار آتا تھا، اسے زمین گرم میں زندان شام پہ کیسے قرار آتا رہا ہوگا؟ صبح شام سکینہ اپنے بابا ہی کو یاد کیا کرتی تھی. جب جناب سکینہ قید خانہ شام میں آسمان پر اڑتے ہوئے جب پرندوں کو دیکھتی تھی شام کے وقت، خفی اماں یہ پرندے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا شام ہو گئی ہے، یہ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں. پھوپھی اماں تو ہم کب اپنے گھر جائیں گے، ہمیں گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ ارے سکینہ کو کیا خبر کہ جسے قید خانہ سمجھتی ہے، اب یہی قید خانہ ہمیشہ کے لیے سکینہ کا مسکن ہوگا. ننی سی بچی ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کر کے نوحہ ماتم کیا کرتی تھی. ایک دن سکینہ باپ کو یاد کرتے کرتے سو گئی، خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ بابا، خواب میں بابا سے بات ہی کر رہی تھی، کشانا آنکھ کھل گئی. اب جو آنکھ کھلی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، میرے بابا کہاں ہیں، میرے بابا کدھر گئے؟ زینب نے گود میں لے کر کے چھوٹی سی بچی کو سمجھانا چاہا، باپ ہے بیٹا، تمہارے بابا نہ آئیں گے. لیکن بیٹی جو ہے باپ کے لیے بے چین تڑپ رہی ہے. سکینہ کو روتے دیکھ کر کے بیویوں کے رونے کی آواز بھی بلند ہو گئی. اب جو بیویوں کی آواز بلند ہوئی، رونے کی آواز یزید کے محل تک پہنچی. یزید نے پوچھا کہ سبب کیا ہے؟ جواب ملا، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، بچی باپ کے لیے تڑپ رہی ہے. یزید ملعون نے حسین کا سر ایک تشت میں رکھا، خان ڈھاک کر کے بھیج دیا. جب لا کر کے سکینہ کے سامنے اسے رکھا گیا، سکینہ نے کہا مجھے بابا چاہیے، مجھے کھانا نہیں چاہیے. جب اس پر سے خان پوش ہٹایا گیا ہے، غلاف جو ہٹا تو سکینہ نے کیا دیکھا؟ ارے باپ کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے. سکینہ ایک دفعہ آگے بڑھی، باپ کے سر کو اٹھایا، اپنا رخسار حسین کے رخسار پہ رکھ دیا. یا بتا من خذبک بدمائک، اے بابا یہ آپ کے چہرے کو خون میں کس نے رنگین کر دیا؟ یا بتا من آئی تمانی اعلی صغر سنی، اے میرے بابا ارے مجھے کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا؟ یا بتا من للیتیم حتا تکبر، اے بابا ارے میری پرورش اب کون کرے گا؟ ارے سکینہ کے بابا کہاں چلے گئے تھے؟ اے بابا ارے آپ کے جانے کے بعد ہمارے خیمے میں آگ لگا دی گئی. اے بابا ارے آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ کو شمر نے بڑے تماچے مارے. ارے بیٹی باپ سے لپٹی بہن کر رہی تھی، ایک دفعہ آواز آنا بند ہو گئی. بیبیاں سمجھی شاید بچی کو نیند آ گئی روتے روتے. اب جو زینب نے آگے بڑھ کر کے سر کو الگ کرنا چاہا، شانہ جو ہلایا تو کیا دیکھا؟ سکینہ کے روح پرواز کر چکی ہے. ہائے سکینہ، ہائے سکینہ کی فریادیں بلند ہونے لگی. ہائے سید سجاد کی مظلومیات، ارے ننی بہن کو کس طرح سے دفن کریں؟ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، جانے مظلوم نے کس طرح سے بہن کی قبر کھودی ہوگی. ارے مرثیہ نگاروں نے لکھا ہے جب سید سجاد سکینہ کے جنازے کو قبر میں اتار رہے تھے، قبر سے دو ہاتھ نکلے، لاؤ میرے لال کو میرے حوالے کر دو.
الا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق کرامت فرما.
معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جب کبھی دنیا و آخرت میں ٹکراؤ ہو تو بار الہ ہمیں آخرت کو چننے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. بار الہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. ان کے دشمن جہاں کہیں بھی ہوں اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت، وإلا انہیں نیست و نابود فرما. پالنے والے مراجع کرام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه و انصاره. درخواست ایک سورہ فاتحہ کی. سید شجاع عباس عابدی، سید حبیب حسن عابدی، زہرہ عابدی، طاہرہ عابدی، صابرہ بیگم، سید محمد اکبر زیدی اور ان کی اہلیہ مرحومہ وحیدہ بیگم.